الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الشورى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى في سورة بني إسرائيل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال عز وجل في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال جل وعلا في سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. رواه الإمام الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينفرانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نبر قلوبنا بالايمان، واشرح صدورنا للاسلام، وبفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے میں آپ کو یاد ہوگا، یہ ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا ایمان کی ماہیت اور اس کے حصول اور افزائش کے ذرائع کے موضوع پر، اور ظاہر ہے کہ ابھی ہم اس مرکب عنوان کا جو جزو اول ہے صرف اسی پر گفتگو کر رہے ہیں، یعنی یہ کہ ایمان کی ماہیت کیا ہے. یہ ماہیت کے لفظ کی بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ عربی میں اگر کسی شے کے بارے میں پوچھا جائے ماہیہ، وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے تو ماہیہ اور مذکر ہے تو ما ہوا. تو یہ ماہیہ، بلکہ ایک حدیث میں بھی الفاظ آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسنون دعا ہے: اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہیا. اے اللہ، مجھے اشیاء کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ فی الواقع ہیں. تو یہ ماہیا سے ماہیت کا لفظ بنا ہے، کسی شے کی اصل حقیقت جو کہ فی الواقع وہ ہے. ایک تو یہ کہ اس کا کوئی نام رکھ دیا گیا ہے، عنوان تجویز ہو گیا ہے، کوئی اصطلاح ہے جس سے ہم اسے تعبیر کر رہے ہیں. ایک ہے اس کی اصل حقیقت، ماہیت. ماہیت ایمان کے ضمن میں ہماری پچھلی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ایمان حقیقتاً ایک نور ہے، اور یہ نور بالقوة یعنی پوٹینشلی فطرت انسانی کے اندر موجود ہے. البتہ اس بالقوة حقیقت کو، اس پوٹینشل ریئلٹی کو بالفعل وجود میں لانے کے لیے ایک ایکچوئل ریئلٹی بنانے کے لیے ایک دوسرے نور کی ضرورت ہے جو نور وحی، اور ان دونوں نوروں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آتا ہے. وہ نور فطرت کے جو انسان میں مضمر ہے بالقوا پوٹینشلی، اس کا اور اس دوسرے نور کا کہ جو اسے ایک ایکچوئل شکل دیتا ہے بالفعل اسے وجود میں لاتا ہے یا حرکت میں لاتا ہے، ان دونوں کے مابین جو نسبت ہے وہ میں نے کیمسٹری کی ایک اصطلاح ہے، جن اگر آپ نے بھی سائنس کا مطالعہ کیا ہے ظاہر بات ہے کہ اس بات کو وہی سمجھ سکیں گے، اگرچہ میں اس بات کو اور دوسری مثالوں سے مزید واضح کر دوں گا. کیٹالیٹک ایجنٹس کہلاتے ہیں کہ کسی کیمیکل ری ایکشن میں جو اس کے اصل اجزاء ہیں وہ تو اور ہیں جنہوں نے آپس میں باہمی تعامل کے ذریعے سے کوئی نیا کمپاؤنڈ وجود میں لانا ہے، لیکن ان کی اس کمبینیشن اور ان کے مابین تعامل اور انٹر ایکشن کے لیے کوئی اور شے ہوتی ہے کہ جو حرکت کا ذریعہ بن جاتی ہے. وہ شے کنزیوم نہیں ہوتی، وہ ختم نہیں ہوتی، وہ اس عمل کو انیشیٹ کرتی ہے اور اس کے اندر بس اس کے بعد اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی اصل حالت میں جو کی تو اور کراتی ہے. اور ہماری میڈیکل سائنس میں بھی عام طور پر جو وائٹمنس کا کانسیپٹ ہے ان کا تعلق بھی یہی ہے کہ وائٹمنس جو ہے وہ اصل میں اسی طریقے سے ہمارے جسم کے جو مختلف اعضاء کے جو افعال اور وظائف ہیں ان کو حرکت میں لانے کے لیے، اہتزاز میں لانے کے لیے. یہ اہتزاز کا لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اور یہ مولانا روم اپنے ایک شعر میں لائے ہیں، بہت ہی پیارا شعر ہے ان کا، جو ذکر اور فکر کا جو امتزاج ہے اس کے ضمن میں میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے. علامہ اقبال نے بھی بہت خوبصورت الفاظ میں اس ذکر اور فکر کے باہمی ربط اور تعلق کو واضح کیا ہے، اور مولانا روم نے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ کے ہاں یہ خیال جو ہے بنیادی طور پر مولانا روم ہی کے ہاں سے آیا ہے، اس لیے کہ کبھی بھی علامہ نے اس بات کو چھپانے کی کوشش نہیں کی ہے کہ انہوں نے خاص طور پر مولانا روم سے بہت استفادہ کیا ہے. انہیں بربلا انہوں نے مرشد کہا ہے، مرشد رومی اور مرید ہندی کی حیثیت اپنے آپ کو دی. تو یہ قدر گفتگو باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن، یہ ہے اصل میں ربط و تعلق فکر اور ذکر کا. ذکر آرد فکر را در احتزاز، ذکر را خورشید ہی افسردہ ساز. تو یہ ذکر جو ہے فکر کو احتزاز میں لاتا ہے، احتزاز حرکت، اس کے اندر جو ایک ڈورمنٹ ہونے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو جمود آ جاتا ہے، جو زنگ سا لگ جاتا ہے فکر انسانی کو، اس زنگ کو دور کر کے پھر اس میں ایک نئی حرکت پیدا کرنا جو ہے اس کے لیے ذکر نہایت مؤثر ہے. بہرحال تو وہی یا نور وحی کا جو عمل ہے وہ اس کو ہم اس کیٹالیٹک ایجنٹ سے تعبیر کر سکتے ہیں. پچھلے ہم نے تقریر میں جن آیات کو خاص طور پر جہاں سے کہ یہ استنباط ہوئے ہیں یہ مضامین ان کا حوالہ دیا تھا، ان میں اہم ترین آیت آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ نور کی آیت النور، جو بلا شبہ قرآن حکیم کی عظیم ترین آیات میں سے. اللہ نور السماوات واللہ، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، یعنی جیسے ایک نور خارجی ہے جس سے کہ آپ دیکھتے ہیں، اگرچہ آپ کے اپنے اندر جو ہے نور بصارت آنکھ میں ہونا ضروری ہے، ورنہ نور خارجی سے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. اسی طریقے سے معرفت ربانی وہ نور ہے کہ جس سے اس کائنات کے حقائق دیکھے جا سکتے ہیں. رویت ظاہری کے لیے نور خارجی اور بصارت چشم، اور بصیرت باطنی کے لیے، رویت باطنی کے لیے بصیرت باطنی، اور نور وحی اور نور معرفت رب، ان دو چیزوں کا امتزاج ضروری ہے. تو اللہ نور السماوات والارض، اس کے بعد تمثیل ہے بہترین، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ شرقیۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. اب یہ طویل آیت ہے، میں پوری آیت کا ترجمہ اور مختصر تشریح پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں. اس وقت صرف پہلا حصہ اللہ نور السماوات والارض، اور آخری حصہ نور علی نور، یہ دو نوروں سے مل کر وجود میں آتا ہے یہ معرفت ربانی کا نور. اور وہ کیا ہے؟ ان کی تمثیل ایسے ہے کہ جیسے کوئی تیل ہو جو بھڑک اٹھنے کے لیے بیتاب ہو اسے ذرا سی دیا سلائی دکھانے ہی کی بس دیر ہو، تو یہ دیا سلائی اگر دکھا دی جائے تو وہ بھڑک اٹھے. اس طریقے سے کچھ لوگوں کا وہ نور فطرت اتنا صاف شفاف ہوتا ہے کہ نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، اس انداز میں گویا کہ وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے. جب وہ دیا سلائی ذرا قریب آ جائے تو یوں سمجھیے کہ وہ اور آگے مر کر اس کو لپک لیتا ہے اور بھڑک اٹھتا ہے. اس کے لیے ایک دوسری مثال میں نے آپ کو دی تھی، سورہ بقرہ کی آیت جو بہترین تمثیل ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. اب یہاں پر بھی وہی دو جو اجزاء ترکیبی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو. ایک ایسا تصور کیجئے کہ قافلہ ہے اور اندھیری شب ہے اور کہیں وہ بیابان میں وہ پھنس گیا ہے ان حالات کے اندر، تو اس وقت جو ہے لوگ پریشان ہیں، اندھیرا جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ فطرت انسانی اس کو اس سے ابا کرتی ہے، اندھیرے میں سو طرح کے خوف خود بخود جو ہے ذہن کے بالکل بلانے لگتے ہیں. اس حال میں اللہ کے کچھ بندے ہیں محنت کرتے ہیں، لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور کہیں سے سوکھے پتے لاتے ہیں، پھر آگ دکھاتے ہیں، الاؤ روشن ہو گیا. لیکن کچھ لوگوں کی بدبختی کہ وہ پہلے منتظر بیٹھے ہوئے تھے کہ آگ جلے گی، روشن ہو جائے گا ماحول، اور ہم دیکھیں گے پھر کہ کیا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے، شاید راستہ جو ہم بھول گئے ہیں اس کو بھی ہم تلاش کر سکیں. لیکن عین جس وقت وہ آگ ماحول کو روشن کر دیتی ہے، اللہ ان کے نور بصارت کو سلب کر لیتا ہے. تو پہلے ایک کمپوننٹ موجود تھا، آنکھوں میں روشنی تھی، باہر روشنی نہیں تھی. اب باہر روشنی ہو گئی ہے لیکن وہ جو بصارت باطنی ہے، بصارت چشم جو ہے، وہ سلب کر لی گئی ہے. تو اب وہ اسی میں ہکا بکا رہ گئے ہیں. تو فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اور یہ اتنی وضاحت کے ساتھ بات یہ غالباً پہلی مرتبہ میری پچھلی تقریر میں آئی تھی کہ تعین کے ساتھ یہ مثال ہے علماء یہود کی، کہ وہ چشم براہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اتنی پیشن گوئیاں اور اتنی خبریں موجود تھیں ان کی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، اور وہ جو بھی حالات تھے وہ اب پوائنٹ کر رہے تھے، اشارہ کر رہے تھے اس جانب کے وقت آ گیا ہے. جیسے کہ حضرت سلمان فارسی کو ایک عیسائی راہب نے بتایا کہ وقت قریب ہے، میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے، اور وہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں ان کا ظہور ہوگا. اس طریقے سے چشم برا، لیکن یہ کہ جب وہ آفتاب نبوت و رسالت طلوع ہوا تو ان کی بدبختی، ان کے اندر جو حسد اور تعصب اور تکبر اور اپنی نسلی برتری کا جو احساس پیدا ہو چکا تھا، اس کی بنا پر بالکل ایسے ہوا کہ جیسے ماحول تو منور ہو گیا ہے، خورشید رسالت طلوع ہو گیا ہے، لیکن ان کی بینائی جو ہے وہ سلب ہو گئی. اس لیے کہ ان کے لیے یہ بڑا شدید اور کڑا امتحان بن گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے بلکہ بنی اسماعیل میں سے تھے. اب یہ عصبیت قومی کہہ لیں، تعصب نسلی کہہ لیں، اپنا تکبر کہہ لیں، اپنا حسد کہہ لیں، جو بھی کہیں، یہ سبب بن گیا کہ بیٹھے ہوئے تھے، چشم برا تھے، منتظر تھے، لیکن یہ کہ سب سے بڑھ کر محروم وہی رہ گئے. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ امیین میں کتنے لوگ ہیں کہ جو اس نور سے اپنے باطن کو منور کر چکے، کتنے لوگ ہیں کہ جن کی سیرت و اخلاق میں انقلاب آ چکا، لیکن یہ کہ یہ محروم رہ گئے جو منتظر تھے. اس کی ایک تمثیل مجھے آج یاد آیا کہ بائبل میں بھی ہے کہ ایک دلہن اور اس کی سہیلیاں مشعل جلا کر ساری رات دولہا کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب دولہا کے آنے کا وقت آیا تو سو گئی. یہ ان کی جو تمثیل دی گئی ہے، یہ بھی در حقیقت اسی کیفیت کے اوپر اس کا انتباق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے منتظر تھے، لیکن یہ کہ جب حضور کی بعثت ہوئی ہے بالفعل تو اس وقت وہ غافل ہو گئے، سو گئے، یا یہ کہ ان کے تعصب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ بصیرت جو ہے باطنی مسلط کر. یہ دو چیزیں جو ہیں بالکل واضح ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایمان نور ہے، البتہ جیسے نور خارجی کے ساتھ بصیرت، اپنی بصارت سے چشم جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے، تبھی نور کا فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے نور وحی سے استفادے کے لیے نور فطرت کا موجود ہونا ضروری ہے. ان دونوں کے امتزاج سے وہ رویت باطنی وجود میں آتی ہے کہ جس کو ہم ایمان سے تعبیر کر سکتے ہیں، وہ نور باطن اس سے منور ہو جاتا ہے. میں اس طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ علامہ اقبال نے اصل میں اسی فلسفے کو ایک دوسری اصطلاح سے بیان کیا ہے. ان کے جو یہ مشہور لیکچرز ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس کا آغاز انہوں نے اسی بنیاد پر جو ہے کیا ہے کہ اس وقت دنیا میں یقین کے لیے تجربے کو شرط ٹھہرایا گیا ہے. یقین تجربے سے پیدا ہوتا ہے، ذاتی تجربہ. تجربہ ہے تو یقین ہے، تجربہ نہیں ہے تو یقین نہیں ہے. ایکسپیریمنٹیشن، ایکسپیرینس. اس کی مثال کیا ہے کہ اگر ہزاروں آدمی آپ سے کہتے ہیں کہ نمک یہ کڑوا ہے، کھاری ہے، نمکین ہے، تو آپ اس لفظ کی کچھ حقیقت سمجھیں گے، کچھ نہیں سمجھیں گے. کچھ یہ کہ جو بھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ قرائن کی شہادت ہے، جب اتنے لوگ ہیں تو جھوٹ تو نہیں بولتے ہوں گے. جب تک آپ نے نمک کو چکھا نہیں ہے، اس وقت تک ایک گمان کے درجے تک بات آئے گی کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو سچی کہتے ہوں گے، ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. اور وہ جو جس کو یہ کھاری کہہ رہے ہیں یا نمکین کہہ رہے ہیں، اب نمکین تو نمک سے بنا ہے، جس شخص نے چکھا نہ ہو اسے کیا پتا کہ نمکین کس شے کا نام ہے. لیکن یہ کہ بہرحال کچھ آس پاس کے حوالوں سے کچھ لوگ سمجھائیں گے. لیکن جب ایک انسان نمک کو چکھ لیتا ہے تو اب جو اسے یقین حاصل ہوتا ہے کہ یہ ذائقہ اس میں ہے، یہ در حقیقت اس کے ذاتی تجربے کی بنیاد پر ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی دو کمپوننٹس موجود ہیں. ایک یہ کہ انسان کے اپنے ٹیسٹ بڈز جو ہے وہ صحیح ہو. اگر منہ کا ذائقہ بدلا ہوا ہے بخار کی وجہ سے، یا کس کوئی انجیکشن لگا دیا گیا ہے یہاں پر کہ جس سے وہ ساری جو یہاں کی سینسری نروز ہیں وہ پیرالائز ہو گئی ہیں وقتی طور پر، ان میں حس موجود نہیں رہی ہے، تو آپ لاکھ نمک کی دلیوں پر دلیاں کھاتے چلے جائیں گے، آپ کو اس کی نمکینی کا احساس نہیں ہوگا. نمک میں نمکینی ہو، اور دوسری طرف وہ جو آپ کا جو یہ آلہ ہے، اپریٹس ہے آپ کے اپنے وجود کے اندر، اس بس جو ہے وہ آپ کے صحت اور سلامتی پر قائم ہو، برقرار ہو، تب یہ آپ کو احساس ہوگا. لیکن بہرحال وہ دو کمپلیکس والی بات تو ایک دفعہ پھر ایک اور مثال کے حوالے سے آپ کے سامنے واضح ہو گئی. اصل بات جو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اصل میں یقین پیدا ہوتا ہے تجربے سے. اب اس کا جو اس وقت دنیا میں چرچا ہے وہ ہے بالکل غلط، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم ایکسپیرینس کو صرف ایکسٹرنل ایکسپیرینس تک محدود کر دیں گے کہ ہمارے جو بھی حواس خارجی ہیں، حواس ظاہری ہیں، پانچ سینسز ہمیشہ گنی گئی ہیں، دیکھنا ہے، سننا ہے، چکھنا ہے، سونگھنا ہے، اور ٹچ ہے، لمس، یہ مختلف ہماری حواس ظاہری، ان کو ہم کہیں گے حواس خمسہ کہتے ہیں. تو اس سے ہمیں ایک تجربہ حاصل ہوتا ہے. علامہ نے جو بات کی ہے انتہائی قیمتی وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ خارجی تجربہ ہے، اسی طرح ایک باطنی تجربہ بھی ہوتا ہے. باطنی ایک حقیقت بھی ہے کہ جو انسان پر منکشف ہوتی ہے. اور جیسے کہ کوئی آپ نے کوئی شعر سنا، اور شعر سنا اور اس کے بعد آپ جھومنے لگے، یہ کیا چیز ہے؟ کوئی اپریٹس آپ کے اندر ہے. یہ اپریٹس جو ہے یہ ان حواس ظاہری سے متعلق نہیں ہے، سننے سے اس کا تعلق نہیں ہے. آپ کوئی اور شعر سنیں گے تو آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ یہ کوئی اور مانوی اپریٹس آپ کے اندر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مانوی جو آپ کا جو اپریٹس ہے وہ آپ کے اندر ایک حرکت پیدا کرتا ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے، اور ایک یقین کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ ہے در حقیقت باطنی تجربہ، اور ایمان کا تعلق اور مذہب کی جڑ اور بنیاد جو ہے جو اس باطنی تجربے پر ہے. اور اس سے جو انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے وہ بلکہ خارجی تجربے سے کہیں زیادہ قابل وثوق اور قابل اعتماد ہے. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ خارجی تجربے تو سائیکالوجی کے بڑے ابتدائی اسباق میں پڑھایا جاتا ہے، بسا اوقات ہیلوسینیشن ہونے لگتے ہیں، آپ کے کان بجنے لگتے ہیں، کوئی آواز ہے نہیں اور آپ سن رہے ہیں. آپ کو اگر آپ بہت تیز روشنی سے کم روشنی میں آئیں گے تو آپ کو اندھیرے کا احساس ہوگا، اور اس کے مقابلے میں اندھیرے سے اسی روشنی میں آئیں گے تو آپ کو بہت زیادہ روشنی کا احساس ہوگا. روشنی وہی ہے، وہی 20 پاور کا آپ کا بلب ہے، لیکن اگر آپ 100 پاور سے کے کمرے سے نکل کر 20 پاور میں آئیں گے تو آپ کو اندھیرا لگے گا، اور 5 پاور والے بلب کے کمرے سے نکل کر اگر 20 والے میں آئیں گے تو آپ کو بڑی روشنی کا احساس ہوگا. تو معلوم ہوگا کہ یہ ہمارے حواس ظاہری سے جو ہم نتائج اخذ کرتے ہیں ان میں بڑا دھوکہ ہے، اس میں بڑی فیلسیز ہے، اس میں طرح طرح کے مغالطے موجود ہیں. لیکن یہ کہ یہ جو باطنی تجربہ ہے انسان کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اب سائنس رفتہ رفتہ وہاں جا رہی ہے. ایک دور تھا سائنس کا، فزکس میں وہ نیوٹن کا دور تھا، اسی طریقے سے مختلف جو بھی ہمارے فزیکل سائنسز کے شعبے ہیں وہ ابھی پریمنری سٹیجز کے اندر تھے، پریمیٹیو سٹیجز میں تھے. اب معاملہ بہت آگے بڑھ رہا ہے. اب آپ ESP ایکسٹرا سینسری پرسپشن، وہی باطنی تجربہ جس کو علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں بیان کیا ہے، اب وہ باقاعدہ ایک سائنس کی بنیاد بن رہا ہے، اس پہ تجربات ہو رہے ہیں. ایکسٹرا سینسری پرسپشن کہ کوئی چیز ہے کہ ان جو ہمارے حواس ظاہری ہیں ان کے بغیر بھی انسان کو کچھ علم حاصل ہوتا ہے، پرسپشن ہوتی ہے اسے، تصورات جو ہیں بلکہ احساس جو ہے اس کو جو حاصل ہوتا ہے، حالانکہ حواس ظاہری میں سے کوئی حص جو ہے اس میں ایک آلے کے طور پر یا ذریعے کے طور پر استعمال میں نہیں آتی. بہرحال آج ہمیں ذرا اس مضمون میں آگے بڑھ کر یہ جو بھی فینومینن ہے جس کو ہم نے مختلف اصطلاحات کے حوالے سے سمجھا ہے جو سائنٹیفک ہیں یا ادبی ہیں، اب ذرا اس کو قرآن مجید کی اصطلاح کے سانچے میں ڈھالنا ہے. قرآن کہتا کیا ہے، اس کی اپنی اصطلاحات کیا ہے. مطلب سب سے پہلے یہ کہ جسے میں بارہا کہہ چکا ہوں، نور فطرت، نور فطرت، نور فطرت، وہ ہے کیا؟ اگرچہ قرآن مجید اور حدیث میں لفظ فطرت بھی آیا ہے. میں نے آج سورہ روم کی آیت آپ کو سنائی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت اللہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھی فطرت کی جو ہے بنائی ہے. اور اسی لفظ کو ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی معنی خیز انداز میں استعمال فرمایا، الفاظ بڑی اہم حدیث ہے یہ، کل مولید یولد علی الفطرہ، نسل انسانی کا ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت لے کر آتا ہے. فأبواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه، یہ تو اس کے والدین ہیں، یا اس پر اضافہ کیجئے اس کا ماحول ہے جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتا ہے، ورنہ بچہ تو پیدائشی طور پر فطرت اسلام لے کر آتا ہے. ہر بچہ جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کی تعلیم و تربیت اور اس کا جو بھی ماحول ہے، یہ در حقیقت اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بچہ یہودی بن جاتا ہے یا نصرانی بن جاتا ہے یا مجوسی بن جاتا ہے. یہ جو لفظ فطرت استعمال ہوا ہے، ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھنا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو جان لیجئے کہ اس سے مراد ہے وہ روح انسانی، یا روح انسانی کے ساتھ اس کے لیے ہم لفظ استعمال کر سکتے ہیں روح ملکوتی یا روح ربانی، یہ تمام الفاظ بالکل مساوی ہوں گے. اس لیے کہ وہ روح جو ہے جو حضرت آدم میں پھونکی گئی تو وہ مسجود ملائک بنے. دو جگہ قرآن مجید میں بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ انتہائی اہم مضمون ہے جو قرآن مجید میں بین ہی انہی الفاظ میں دو جگہ آیا ہے. یہ سورہ حجر میں بھی آیا ہے اور سورہ صاد میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرما دیا تھا کہ جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تخلیق کے بعد تصویر کا مرحلہ آتا ہے. یوں سمجھیے کہ جیسے کسی چیز کا ہیولا تو بن گیا ہے، ابھی اس کی نوک پلک سنوارنی ہے، ابھی اس کو فائنل ٹچز دینے ہیں، یہ تصویر ہے. عام اس کا سٹرکچر بن گیا ہے، آرکیٹیکچرل ابھی آپ کو اس پر کام کرنا ہے. اسی طریقے سے آدم کا ہیولا تیار ہو گیا اور اب اس کی نوک پلک سنوار دی گئی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روحی، یہ یا جو ہے اس میں یہ ضمیر متکلم ہے کہ میں اپنی روح میں سے پھونک دوں. اگرچہ اس کو آپ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس کو بالکل یعنی الفاظ پر قیاس نہ کیجئے، لیکن کم سے کم یہ نتیجہ ضرور نکلتا ہے کہ اس روح کا جو مقام شرف ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو مرتبہ بلند ہے، کم سے کم اس کی طرف اشارہ ہے اپنی روح میں سے پھونک دوں. اگرچہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ذات باری تعالیٰ جو ہے اس کا تجزیہ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی جز نہیں ہو سکتا کہ اپنی روح میں سے پھونک دوں. تو چونکہ من یہاں من تبعیضیہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی روح کا کوئی جز ہے. بظاہر الفاظ جو ہے جس بات کی طرف دلالت کر رہے ہیں کہ روح خداوندی کا کوئی جز ہے کہ جو پھونکا گیا آدم کے اندر، لیکن یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس تجزیے سے ماورا ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، لہذا ہم وہ ترجمہ تو نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ اس روح ہی سے کم سے کم یہ نتیجہ نکالنا جو ہے وہ لازم ہے کہ اس روح کی کوئی خاص نسبت ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، اس کا کوئی خاص تعلق ہے اللہ کی ذات کے ساتھ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. معلوم ہوا کہ آدم بحیثیت اپنے اس جو بھی ان کا ہیولہ ہے یا مادہ تخلیق ہے، اس کے اعتبار سے برتر نہیں تھے. وہ برتری کی بنیاد وہ روح ربانی ہے جو ان میں پھونکی گئی ہے. یہ جو کنسٹرکشن ہے اس آیت کی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہ فا جو ہے خاص طور پر تاکید کے لیے آیا ہے، جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو بھی شرف ہے، جو بھی برتری ہے، جو بھی عظمت ہے، جو بھی رتبہ بلند ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، وہ اس روح ربانی کے طفیل ہے کہ جو ان کے جسد میں پھوٹی گئی ہے. یہی جسد، یہی روح ہے کہ جس کو پھر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اے نبی، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ یہ امر رب سے ہے اور تمہیں علم کا تھوڑا ہی حصہ ملا ہے، اس کی کھود کرید میں نہ پڑو، اس کی اصل حقیقت کو تم نہیں سمجھ سکتے، یہ تمہارے ذہن اور فکر سے ماورا ہے. کیوں؟ یہ بھی بات بالکل واضح ہے کہ جب اس کا تعلق ہے بہت ہی قریبی اور نزدیکی تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، تو یہ ہر شخص جانتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ ذات جو ہے ہمارے فہم سے، ہمارے ادراک سے، ہمارے شعور سے، ہمارے تخیل سے، یہاں تک کہ ہماری قوت واہمہ سے بھی بہت بعید. جیسا کہ میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ حضرت مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بار بار اپنے مکاتیب کے اندر یہ الفاظ لاتے، ورا الورا ثم ورا الورا ثم ورا الورا، تین تین مرتبہ دہراتے ہیں الفاظ کو، کہ اے میرے عزیز اس حقیقت کو جان لے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کھود کرید میں مت کبھی پڑنا، ذات باری تعالیٰ تو ورا الورا ثم ورا الورا ثم ورا الورا، وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے ذہن، فکر، تصور، تخیل ہر شے سے بہت اعلیٰ اور بلند ہے، وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ معاملہ ہے تو وہ شے جو چاہے اس کی ذات کا جز نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا کوئی نہایت قریبی تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے، تو وہ بھی تمہارے فہم اور شعور اور ادراک اور تخیل سے ماورا ہے. بس اس کی حقیقت کو جانو، یعنی اس کو مانو کہ ہے کوئی شے، جیسے اللہ کو مانے بغیر گزارا نہیں. یہ پورا سفر جو ہے ایمان اور عمل صالح اور تواصب اللہ و تواصب الصبر، اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. یہاں سے بات چلے گی تو یہ گاڑی صحیح رخ پر آگے بڑھے گی، اور یہی اگر رہ گئے تو پھر آگے تو اندھیرے کے اندر بھٹکنا ہے، افراط و تفریط کے دھکے کھانا ہے. اسی طریقے سے اپنی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بھی، جب تک روح کو نہیں مانو گے اور اس کی حقیقت جو ہے اس کا وہ تسلیم نہیں کرو گے، حقیقت کا جاننا ممکن نہیں ہے، اس کا تسلیم کرنا لازم ہے. اس وقت تک واقعہ یہ ہے کہ بہت سے لطیف حقائق جو ہیں وہ تمہارے فہم و ادراک کی گرفت میں آئیں گے ہی نہیں، تمہارا ذہنی فکر اور فکری سفر جو ہے وہ بالکل جامد ہو کر رہ جائے گا، جب تک کہ تم یہ نہ تسلیم کرو کہ تمہارے اندر تم صرف ایک حیوان نہیں ہو. وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے، نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. یہ خاک تو ہے، تو خاک نسل ہے، جیسے کہ علامہ اقبال نے فارسی میں کہا ہے کہ خاکی او نوری نہاد بندہ مولا صفات. یہ خاکی تو ہے لیکن اس کی سرشت میں نور بھی ہے، ایک نورانی ایلیمنٹ بھی ہے اس کی ہستی اور اس کے وجود کا، اور اگرچہ یہ ہے تو بندہ، لیکن یہ بندہ وہ ہے کہ تخلقو بے اخلاق اللہ، اس بندے کے اندر عکس پیدا کرنا ہے اللہ کی صفات کا، اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ استعدادات رکھی ہیں، وہ صلاحیتیں رکھی ہیں، صفات باری تعالیٰ کا ایک عکس ہے کہ جو اس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے. لہذا بندہ ہو مولا صفات، خاکی ہو نوری نہاد. تو یہ ہے در حقیقت، جیسے کہ یہ وہ مضامین ہے جن پر میں نے کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے عظمت صوم نامی کتاب سے میں، آج ظاہر بات ہے کہ تفصیل میں بات نہیں ہو سکے گی. اور یہ کہ ایک میرا مضمون حقیقت زندگی کے عنوان سے کبھی چھپا تھا، میں یہ دونوں آج یہاں پر میں نے کہا تھا، ممکن ہے کہ آ گئے ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، کہ سیٹ بنا کر لے آئے جائے عظمت صوم اور حکمت قرآن کا وہ پرچہ جس میں کہ حقیقت زندگی کا مضمون میرا شائع ہوا تھا. جن حضرات کو ان موضوعات سے ذرا زیادہ دلچسپی ہو وہ پھر ان کا مطالعہ کریں، جنہوں نے پہلے کیا وہ ذرا دوبارہ مطالعہ کریں، تو اس سے انشاءاللہ تعالی مزید گوشے جو ہیں ان کے ذہن کے سامنے نمایاں ہوں گے. تو یہ ہے اصل شے کہ انسان کی حقیقت کا ادراک اگر ہے کہ انسان صرف حیوان نہیں. اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو بھی صرف ایک حیوان سمجھا ہے، صرف اس میں فرق کیا ہے کہ ذرا نسبتاً زیادہ ترقی یافتہ حیوان. مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے گدا اور گھوڑا ہے، گدا اور گھوڑا بہت کم فرق ہے، لیکن گھوڑا جو ہے وہ ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے، بڑی نفاست ہے اس میں مزاج کے اندر، اور گدا جو ہے وہ بےچارا کوس اینیمل ہے، وہ کچھ بھدا سا ہے، کچھ اس کے اندر جو ہے اس طرح کی ریفائنمنٹ موجود نہیں ہے. بس یہی فرق ہے شمپینزی گوریلا، یہ جو آپ کو افریقہ کے جنگلات کے اندر چیخیں بھاگتے ہوئے دوڑتے بھاگتے نظر آتے ہیں، ان میں اور انسان میں بس اس سے زیادہ فرق نہیں ہے جدید تصورات کے مطابق. یہ نسبتاً اور زیادہ ایوالوڈ اینیمل ہے، زیادہ ترقی یافتہ حیوان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اور یہی سب سے بڑی محرومی ہے اس دور کی. اور یہ محرومی یہ نہ سمجھیے کہ صرف ملحدوں میں ہے یا صرف کافروں میں ہے یا اللہ اور رسول اور کتاب اور وحی کے منکروں میں ہے، بلکہ یہ تو کم و بیش ہمارے اپنے ذہنوں میں شرائط کیے ہوئے ہیں. اس لیے کہ وہ ایک عالمی تہذیب کا اس وقت ایک انولپ ہے، ایک غلاف ہے، جو کہ پورے اس گلوب کو جس نے اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور اس کے اثرات جو ہے کم و بیش ہمارے ذہنوں کے اندر بھی اتنے ہوئے ہیں، اور ہم بھی ان مغربی نظریات اور فلسفوں سے کوئی کم کوئی زیادہ بہرحال متاثر ہیں. شاد ہوں گے وہ لوگ کہ جو بالکل ان چیزوں سے ماورا ہو کر اور خالص جو وحی کے حقائق ہیں اور انہیں پر انہوں نے اپنی فکر کو استوار کر لیا ہو، ورنہ یہ کہ اچھے اچھے جو دینی مفکرین ہیں اس دور کے، ان کے ابھی میں نے عظمت صوم میں ایک صاحب کی عبارت خاص طور پہ نقل کی ہے. اس دور کے عظیم ترین دینی مفکرین میں سے ایک صاحب جن کی عبارت میں نے وہاں نوٹ کی ہے کہ جو روح کے وجود ہی کا ممکن انکار کر رہے ہیں، کوئی شے روح کی علیحدہ نہیں ہے، بس جو کچھ بھی ہے یہ انسان کا جسم ہے، بس اس کے سوا یہی جسد حیوانی جو ہے یہی ہے، کوئی روح کی جداگانہ حقیقت نہیں. یہ چیزیں جو ہے، اور کچھ لوگوں کے ہاں آپ کو اس طریقے سے واضح الفاظ میں شاید یہ بات نہ ملے، لیکن ان کے فکر کا تجزیہ کریں گے تو یہی نظر آئے گا کہ وہ روح کی کوئی جداگانہ وجود کے قائل نہیں، بلکہ یہ کہ روح کو تقریباً وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مترادف ہے جان کے، جیسے ہماری جسم میں جان ہے، بس جان سے ہی مراد روح ہے، روح سے مراد جان ہے، اس سے آگے وہ روح کے کوئی جداگانہ تشخص کے قائل نہیں. تو پہلی بات یہ جان لیجئے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ جو روح ہے جس نے انسان کو مسجود ملائک بنایا، جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ورنہ تو واقعہ یہ ہے کہ اپنے جسد حیوانی کے اعتبار سے تو یہ بہت ہی کمتر ہے، جنات سے بھی بہت کم، فرشتوں سے تو بہت ہی فروتر، کہاں فرشتہ نوری مخلوق، کہاں جنات جو آگ سے پیدا کیے گئے، اس قدر لطیف مادہ ہے، اس آگ کے اندر جو حرکت ہے، جو تیزی ہے، پھر جو لطافت ہے خاک کے مقابلے میں، اس کا تصور کیجئے، وہی معاملہ ہے انسانوں کا اور جنوں کا. تو جسد انسانی تو بنا خاک سے، مٹی سے، اور یہ وہ متفق علیہ شے ہے کہ جس میں مذہب اور سائنس بالکل ایک رائے کے حامل ہیں. سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اسی کرسٹ آف دی ارتھ سے، یہی ہے کہ پانی اور مٹی کا امتزاج ہوا ہے، جہاں بڑے بڑے سمندروں کے کناروں کے اوپر دلدل بن گئی تھی، اس دلدل میں وہ جو غیر حیاتیاتی مرکبات تھے انہوں نے حیاتیاتی مرکبات کی شکل اختیار کی ہے، وہ ان آرگینک سے آرگینک کمپاؤنڈ وجود میں آئے ہیں، اور وہیں سے پھر زندگی کا آغاز ہوا، ایک سیل وجود میں آیا، اور اس ایمیبا سے آگے بڑھ کر ایوولوشن کا یہ پروسیس ہے. وہ پروسیس وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن سوال یہ کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ، نقطۂ آغاز تو سائنس کے نزدیک بھی یہ خاک کا جو بھی لحاف لپٹا ہوا ہے زمین کے کرے کے گرد. اسی طریقے سے قرآن حکیم فرماتا ہے کہ آدم کو تراب سے بنایا، مٹی سے بنایا، کہیں کہتا تین سے بنایا، کہیں تین لازب سے بنایا، لیکن یہ سارے الفاظ جمع کر لیجئے وہ سب کے سب بہرحال. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کو جو حضرات اس کو ابھی تک شعوری طور پر انہوں نے اپنی سوچ کا ایک جز نہیں بنایا ہے، وہ جز بنائے کہ جو تفصیلی جو درمیانی مراحل ہیں ان کی تفاصیل میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ جہاں تک تخلیق انسانی کا جو نقطۂ آغاز ہے ہمارے اس وجود حیوانی کی حد تک، اس میں کوئی اختلاف سائنس میں اور قرآن مجید میں موجود نہیں ہے کہ دونوں کے نزدیک متفق نزدیک رائے بو علی بارائے من، دونوں کے نزدیک انسان کا یہ جو حیوانی وجود ہے، جو جسدی وجود ہے، یہ مٹی سے بنا ہے. اور جو جیسا کہ ہمیں معلوم ہے جنات وہ آگ سے بنائے گئے. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اور سورہ حجر میں تو یہ بھی بتایا کہ جنات کو ہم نے پہلے پیدا کیا تھا. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وہ پہلے ہی ہم پیدا کر چکے تھے. انسان تو اس اعتبار سے مؤخر بھی ہے کہ اس کی تخلیق جو ہے جنات کے بعد ہوئی ہے، اور یہی چیز تھی کہ جس کو ابلیس نے پیش کیا ہے. آپ اسے اعتراض کہہ لیں، استفہام کہہ لیں، جو بھی کہیں، لیکن یہ کہ اس نے لفظ تو یہ استعمال کیے کہ پروردگار میں کیسے اس کو سجدہ کروں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے اسے تو بنایا مٹی سے گارے سے، ایسی کثیف شے، اتنی پستی کی شے، اور مجھے بنایا آگ سے، اتنی لطیف شے، اس میں یہ حرارت ہے، اور مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں، کیسے جھکوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. اس اعتبار سے جنات کے مقابلے میں یہ انسان بہت فرو ہے، لیکن اصل میں جس شے کو دیکھنے سے یا سمجھنے سے یا جس کے ادراک سے وہ ابلیس لعین قاصر رہا، وہ روح ربانی تھی جو پھونکی گئی. ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جبکہ میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. یہ ہے بنائے شرف، اشرف المخلوقات ہونے کی بنیاد یہ ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اور میں اکثر و بیشتر اگرچہ رکوعوں کے حساب سے ذرا فرق ہے، یہ پچھلے رکوع کی آیت ہے، اس کے بعد دو رکوع آتے ہیں، پھر ایک جو ہے رکوع کی پہلی آیت وہ ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. لیکن جو میرے رفقاء ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں اکثر و بیشتر جب پڑھتا ہوں نماز میں تو اس آیت سے شروع کر کے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. بڑی عظیم آیت ہے، عظمت قرآنی کے بیان میں، قرآن حکیم کی. یہ یہاں سے شروع کر کے پھر قرآن کو ختم کرتا ہوں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ ہے شرف انسانیت جو اس آیت میں آیا جہاں سے بات شروع ہوئی، اور اس کی بنیاد کیا ہے، شرف انسانیت کی اصل کیا ہے، جڑ کیا ہے. جیسے کہ منطق میں کہا جاتا ہے کہ اگر ترجیح دی جائے کسی کو بغیر مرجح کے، کوئی سبب ترجیح کا نہیں ہے، ترجیح بلا مرجح، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو ظلم ہے. آپ کو مجھ پر ترجیح دے دی گئی جبکہ کوئی بنیاد نہیں ہے، یا مجھے آپ پر ترجیح دے دی جائے جبکہ کوئی بنیاد نہیں ہے. اگر آپ بنیاد کو بیان کر سکے تو پھر میں اعتراض نہیں کروں گا کہ اس بنیاد پر ترجیح دی جا رہی ہے. لیکن جیسے کہ یعنی قرآن مجید میں حضرت آدم کے بارے میں جو فرشتوں کا استفہام تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دور کیا، ان کے جو بھی انہیں ایک اشتباہ لاحق ہو گیا تھا، کہ جو علم ہم اس آدم کو دے رہے ہیں وہ ہے کہ جو بنائے ترجیح ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. تو یہ ترجیح جو تھی بنیاد ان کے سامنے رکھ دی گئی. تو ترجیح بلا مرجح ظلم ہے. وہ مرجح کیا ہے؟ مسجود آدم اور مسجود بن جانا ملائکہ کا، حضرت آدم کا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ روح ملکوتی، وہ روح ربانی جو حضرت آدم کے جسد میں پھونکی گئی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. میں نے بارہا اس موضوع پر گفتگو کی ہے، میں نے کئی چیزیں گنوائی ہیں کہ دین کے فلسفہ اور حکمت کے کئی ایسے اہم اور بنیادی موضوع ہیں اور مضامین ہیں جو ہرگز سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ اس بنیادی حقیقت کو نہ سمجھ لیا جائے. یہ عہد الست کب کیا گیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ الستو بربکم قالوا بلا، یہ جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ آراف میں اس قدر شد و مد کے ساتھ، زور شور کے ساتھ، ایک بہت بڑی حجت کے طور پر، ایک بڑی دلیل کے طور پر پیش ہو رہا ہے کہ ہم نے تو سب سے تم سے عہد لیا تھا اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے. الستو بربکم قالوا بلا، یہی وہ میثاق الست ہمیں ہمارے ہاں کہلاتا، عہد الست، میثاق الست. یہ کب لیا گیا؟ کس سے لیا گیا؟ ظاہر بات ہے کہ میں تو آج سے 60 سال پہلے میرا وجود نہیں تھا، اور بہت سے لوگوں کا جو ہے، کس نے، کب ہم نے وہ عہد لیا؟ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ اولین مرحلہ انسانیت کی تخلیق میں یہ تھا کہ عالم ارواح میں وہ روحیں جو تھیں تمام اولین و آخرین کی، حضرت آدم سے لے کر اور نسل آدم کے آخری انسان تک جو تھا قیام قیامت پیدا ہوگا، سب کی ارواح پیدا کر دی گئی تھی، اور اس وقت ان ارواح سے عہد لیا گیا. لست بربکم قالوا بلا، اور یہ ہے وہ معاملہ جسے حدیث میں فرمایا گیا، الارواح جنود مجددہ. یہ ارواح جو تھی یہ بڑے بڑے لشکروں کی شکل میں، اندازہ کیجئے کہ کہاں حضرت آدم سے لے کر اور نسل آدم کے آخری فرد تک جو ہے وہ تمام ارواح جو جمع تھی، تو الارواح جنود مجددہ، یہ اس کیفیت میں وہاں جمع تھی. اسی طرح یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ جب قیامت کے بارے میں کہا جاتا، میدان حشر کے بارے میں، کہ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، بارہا ہی المضمون آیا، آ گئے نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے معنی کیا ہوئے؟ اول مرہ تخلیق جو ہوئی تھی وہ عالم ارواح میں ہوئی تھی. اور جس طرح اس وقت عہد الست کے موقع پر تمام انسان کھڑے ہوئے تھے اللہ کے سامنے، اسی طرح میدان حشر میں پھر تمام انسان جمع ہو جائیں گے. یہ تو مرحلہ ہی دو ہی مرتبہ ہوا ہے، ورنہ اس دنیا میں تو ہم آئے ہیں تو حضرت آدم کے اور میرے درمیان تو ہو سکتا ہے 10,000 سال کا فضل ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اس طرح یکجا تو نہیں ہو سکتے. اس وقت پھر جو یکجا ہوں گے تو تمام بنی آدم، تو اب وہی نقشہ ہو جائے گا جیسے کہ وہ اس وقت عہد الست کے موقع پر جمع تھے. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے ہو ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. اسی طریقے سے یہ حدیث جو میں نے آج بھی سنائی کہ حضور سے پوچھا گیا حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ میں نے اپنے اس کتاب کے میں نقل کی ہے عظمت صوم میں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ نوٹ کیجئے، یہ حدیث ترمذی کی ہے، صحاح کی روایت ہے، اور بعض احادیث ہیں ایسی کہ جن پر محدثین نے کلام کیا ہے، جن کی سند جو ہے اس کے اوپر جو ہے بہت سی گفتگو کی جا سکتی ہے، بعض حضرات قبول کرتے ہیں، بعض حضرات رد کر دیتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، یہ تو ترمذی کی روایت ہے، صحاح کی روایت ہے، مزید برآں امام ترمذی نے اس کے بارے میں فیصلہ دیا حدیث الحسن، مطلب یہ کہ وہ جو وہ سب سے اعلیٰ رتبہ ہوتا ہے حدیث سے صحیح، اس سے بس دوسرے درجے کے اوپر حدیث سے حسن ہے، تو یہ چیز جو ہے یعنی بہت ہی قابل اعتماد احادیث میں سے ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ لوگوں نے حضور سے ایک سوال کیا، حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوہ، نبوہ آپ کو کب ملی؟ اب حضور نے فرمایا والآدم بین الروح والجسد، مجھے نبوت اس وقت میں مل چکی تھی جبکہ آدم ابھی جسد اور روح کے درمیان تھے، یعنی حیولہ تیار ہو رہا ہے آدم کا، ابھی وہ تخلیق اور تصویر کے مراحل طے کر رہا ہے، روح آدم ابھی علیحدہ موجود ہے، وہ عالم ارواح میں ہے، ارواح تو ساری پیدا ہوئی ہے نا، جیسے آدم کی روح پیدا ہوئی ویسے اس آخری انسان کی روح بھی اسی وقت پیدا ہوئی، اس اعتبار سے سب ہم عصر ہیں، کنٹمپریریز ہیں، چاہے ان کے درمیان جو ہے ہزار نسلوں کا فصل ہو چکا ہو یا 2000 یا 4000 نسلوں کا فصل ہو چکا ہو، لیکن اس وقت تو وہ ایک ہی زمانے کے اندر موجود تھے، تو حضرت آدم کی روح جدا تھی اور وہ جو ابھی حیولہ تیار ہو رہا تھا جسد حیوانی آدم کا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ علیحدہ تھا، ابھی ان کا اتصال نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا، تو اب وہ کہاں تھے، کون تھے، کس رنگ میں تھے، معلوم یہ ہوا کہ اس کو اگر آپ مان لیجئے تو ارواح کا جو بھی جلود مجندہ کی جو شان تھی اس میں یقیناً ہر روح جو تھی انسان کی وہ اپنے امتیازات کے ساتھ تھی، جو بھی ذاتی امتیازات ہیں وہ اس روح کے ساتھ بھی موجود تھے، اور تمام انبیاء کرام جو ہے ان کی ارواح بھی وہاں پر نبوت سے وہ مشرف تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت ظاہر بات ہے کہ سید الانبیاء اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی اس امتیازی اور تکمیلی شان کے ساتھ اس عالم ارواح میں علیہ وسلم. جسد محمدی تو حضرت آدم کی نسل میں آئے گا، نہ معلوم کتنی نسلوں کے بعد آئے گا، کتنے فصل کے بعد آئے گا، لیکن روح آدم بھی موجود تھی، روح محمدی بھی موجود تھی، اور روح محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اپنے جملہ امتیازی شانوں کے ساتھ موجود تھی، یہ ہے حدیث کا مطلب سمجھ میں آ گیا، تو بہت سے مضامین ہیں، اسی طریقے سے سورہ حشر کا ہمارا درس شروع ہوا ہے ابھی، جو ہفتے کی شام کو درس ہوتا ہے اس میں، اور اس میں وہ آیت آئے گی ولا تکون کلین نس اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو انہوں نے اسے اللہ نے اسے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. مجھے واقعہ یہ ہے کہ اس دور کے ایک بہت بڑے مفسر قرآن کی تفسیر میں دیکھ رہا تھا، چونکہ اب وہ سورہ حشر میرے درس میں آ رہی ہے اور میں اس تفسیر کو اسی اپنے درس کے تسلسل ہی میں دیکھتا ہوں، تو واقعہ یہ کہ میں اپنی ہنسی ضبط نہیں کر سکا جبکہ اتنے بڑے مفسر کا میں نے دیکھا، کہ چونکہ ذہن وہ نہیں، اس روح اور اس کے وجود سے وہ ان کا ذہن ابا کرتا ہے، انکار کرتا ہے، عقلیت کا ان کے اوپر ان کی چھاپ ہے اور یہ سائنٹیفک جو بھی موڈ آف تھنکنگ ہے اس کا غلبہ ہے، لہذا ایسی انہوں نے مذہب کا خیز تعویل وہاں کی ہے، جیسے کہ اور بعض مقامات پر بھی، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ جملہ ہے ان کی تفسیر میں لکھا ہوا عہد الہ کے بارے میں، یہ عہد آدم کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا. میرا چونکہ ان سے تعلق رہا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ اس جملے کا مجھے مطلب سمجھا دیں، جملہ تو آپ نے لکھا، یہ عہد تخلیق آدم سے قبل عالم غیب میں لیا گیا، تو کس سے لیا گیا؟ آدم کی تخلیق ہی نہیں ہوئی تو کس سے لیا گیا؟ تو چپ ہوئے. میں نے اس کے بعد ان سے کہا کہ اگر اس کو یوں کہا جائے کہ یہ عہد اب سارے انسانیہ کی تخلیق سے قبل عالم ارواح میں ارواح انسانیہ سے لیا گیا، تو بات سمجھ کر لے کے بات ٹھیک ہے مانا. یہ مجھے معلوم نہیں کہ بعد میں انہوں نے اس کے اندر وہ ترمیم کر دی ہے کہ نہیں کر دی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اس بات کو مانا، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں قلم ادھر جا رہا ہے کہ روح اور روحانیت اور اس کے جسم اور جسد سے علیحدہ کوئی شے ایک مستقل اینٹیٹی ہونے کو ذہن جو ہے وہ تیار نہیں ہے قبول کرنے کے لیے، اس کو بائی پاس کر کے پوری تشریح و تعبیر اور تفسیر جو ہے کرنے کی کوشش ہوتی ہے، لہذا اس قسم کے عجوبے اور بہت ہی وجہ کا خیز جو ہے تعبیرات کے سامنے آتی ہے. یہی معاملہ اس میں بھی ہوا ہے، اور میں نے اپنے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ یہ ہوتا ہے ذوق کا فرق. علامہ اقبال نے
سید نذیر لیازی مرحوم کی روایت کے مطابق اس آیت کو اپنے فلسفے کا ماخذ قرار دیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا یہ فلسفہ خودی جس کا بڑا شورا ہے، بڑی گفتگویں ہو رہی ہیں، ویسٹ میں بھی اس پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس پر بحث و تمہیس ہے، اس کی سوچ کیا ہے؟ تو سید نذیر لیازی یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ گمان تھا کہ اب علامہ مجھے بہت سی کتابیں جو ہے وہ ان کا حوالہ دیں گے، کوئی نیٹشے کا حوالہ دیں گے یا مارکس کا، اس کا ہیگل کا حوالہ دیں گے یا کسی اور کا جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ علامہ اقبال کا فلسفہ جو ہے فلاں فلاں جو فلسفی ہے ان کے فکر سے مستعار ہے یا مستمت ہے. لیکن یہ کہ اگلے دن کا وعدہ کیا تھا کہ اچھا کل اس وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا. تو بہت ہی یوں کہتے ہیں کہ خوشی سے میں پھولا نہیں سوا رہا تھا کہ آج مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ علامہ اقبال اپنے فلسفہ خودی کی سوچ مجھے بتائیں گے اور لکھوائیں گے. لیکن یہ کہ اگلے دن جب میں گیا اور میں نے کہا کہ جی میں حاضر ہو گیا ہوں، تو فرمایا کہ ذرا وہ قرآن مجید اٹھا لاؤ. تو پہلے تو میرا ایک دم جو ہے وہ میں سارا جو تانا بانا دماغ میں لے کر گیا تھا وہی ٹوٹ پھوٹ گیا. اور اس کے بعد کہا سورہ حشر نکالو اور اس کی یہ آیت نکالو، یہ ہے میرے فلسفہ خودی کیا ماخذ، یہ ہے جڑ بنیاد. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ آج میں تبھی سمجھ میں آئے گی کہ ہماری اصل حقیقت ہے وہ روح جو ہمارے اندر پھونکی گئی ہے. یہ تو ذلاس ہے، خول ہے، مادی خول، یہ مرکب ہے. جیسے آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو سوار اور وہ مرکب جس پر کہ سواری کی جا رہی ہے، گھوڑا اور سوار، وہی جو نسبت ہے وہ اس روح میں اور اس بدن کے اندر ہے. دنیا کو ہے پھر مار کہے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پاور دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. جب تک یہ حقائق سامنے نہ ہو، دین کی اصل حکمت، دین کا اصل فلسفہ، قرآن مجید کے جو غامض جو موضوعات ہیں، گہرے موضوعات ہیں فلسفہ اور حکمت کے، ان تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی. اسی سے سمجھ لیجئے کہ وہ روح جس کا اس قدر قریبی تعلق ہے، اس کا مسکن ہے قلب انسانی. اسی لیے میں نے اس اپنے کتاب کے میں ایک اور حدیث قدسی نقل کی ہے، اگرچہ محدثین تو اسے تسلیم نہیں کرتے لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسے لائے ہیں اور بعض اور مفسرین نے بھی اسے قبول کیا ہے. وہ ہے الفاظ آئے ہیں، ما وسعنی ارضی ولا سمائی ولیکن وسعنی قلب عبد المومن. میری سمائی نہ آسمان میں ہو سکتی ہے نہ زمین میں ہو سکتی ہے. اللہ کی ذات لا محدود لا متناہی، وہ کہاں آسمانوں میں سمائے گی، کہاں زمین میں سمائے گی. ولیکن یسانی قلب عبد المومن، لیکن میں اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. اب یہ بھی کس حوالے سے سما جاتا ہے؟ اس لیے کہ روح ربانی کا مسکن جو ہے وہ ہے قلب انسانی، اور یہ روح ربانی جو ہے اس کا ایک بڑا تعلق جو ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. اور اس روح کی وسعتوں کا ہم اپنی وسعتوں سے جو ہمارے پیمانے ہیں، یہ میلوں اور کلو میٹر کے پیمانے جو ہے، یہ اس روح کے لیے وہ دائرہ ہی نہیں ہے. وہ ان تمام حسابات سے اور ان تمام جو بھی اینٹیٹیز ہیں ہمارے ہاں کی، اس سے وہ ماورا ہے، وہ بھی ایک حقیقت مطلقہ ہے. لہذا گویا کہ قلب انسانی مسکن بن جاتا ہے بندہ مومن کا قلب اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اس میں سما جاتا ہے. اس میں وہ آپ سمجھ لیجئے کہ معرفت اللہ، معرفت ربانی کی شمع بھی روشن ہے اور محبت خداوندی کی بھٹی بھی جل رہی ہے. یہ ہے وہ قلب. البتہ ہوتا کیا ہے، اس پر حجابات جاری ہو جاتے ہیں. یہ ہے وہ جو سورہ نور کی ہم نے آیت پڑھی کہ وہ جو ایک دیا ہے، ایک تاک ہے، تاک میں دیا ہے اور دیا شیشے میں ہے، کانہا کوکب دری، اب وہ ایسے چمک رہا ہے جیسے چمکدار ستارہ، وہ قلب انسانی جو ہے. لیکن اس پر غلاف آنے شروع ہوئے، اور نوٹ کیجئے یہ غلاف تین قسم کے ہیں. ایک غلاف قرآن قرار دیتا ہے انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے سیاہ داغ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اس قلب کے اوپر، اور یہ آئینہ قلب جو ہے اب یہ شفاف نہیں رہتا، اس کے اوپر جیسے لالٹین کے اوپر دھواں آ گیا ہو، اور اسی طریقے سے لوہے کے اوپر زنگ آ گیا ہو، اس طریقے سے اس پر زنگ لگتا ہے اور اس کے اوپر اس کو ران سے تعبیر کیا گیا ہے. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ آ چکا ہے، یہ رین ہے، یہ زنگ آ چکا ہے ان کے دلوں کے اوپر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، جو بدعمالیاں، بد کرداریاں، جو جھوٹ، دھوکا، فریب، لوگوں کے حقوق جو انہوں نے غصب کیے ہیں، جس جس طریقے سے انہوں نے اپنے نفس کی پیروی کی ہے، خواہشات کی اور شہوات کی پیروی کی ہے، اس کی وجہ سے ان کا دل سیاہ ہو چکا ہے. یہ ہے پہلا بہت اہم زنگ جو لگ جاتا ہے. اسی کو حدیث میں تعبیر کیا گیا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دبا پڑ جاتا ہے. اگر توبہ کرتا ہے صاف ہو جاتا ہے، لیکن توبہ نہیں کرتا، پھر ارادہ کرتا ہے، پھر ایک داغ پڑتا ہے، پھر ارادہ کرتا ہے، پھر ایک داغ پڑتا ہے، پھر ارادہ کرتا ہے، پھر ایک داغ پڑتا ہے. یہاں تک کہ حضور نے اپنے دست مبارک اور انگلیوں کو یوں جمع کر کے مٹھی کی شکل میں، یہاں تک کہ وہ دل اس طرح بند ہو جاتا ہے. اب وہ جو روشنی تھی، وہ معرفت خداوندی کی شمع جو اندر تھی، وہ گویا کہ دفن ہو کر رہ گئی ہے. اس پر وہ غلاف اتنے آ چکے ہیں، اتنے گہرے پردے پڑ چکے ہیں، وہ دنگ اتنا لگ چکا ہے کہ وہ اب معلوم کے درجے میں ہے. وہ اندر ہے چن سے باقی ہوئی روشنی، لیکن یہ ہے کہ وجود انسانی اب اس سے منور نہیں ہو سکتا. اس کی کوئی شعائیں پھوٹ کر اب اس کے جسد حیوانی کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی. وہ وجود جو ہے وہ ظلمات ان بادہ فوق باب کا ایک نقطہ پیش کرتا ہے، تاریکیوں پر تاریکیاں، تہ بر تہ تاریکیاں. یہی حدیث اسی مضمون کی حدیث ہے جسے میں نے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتاب سے میں نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا ان ھذہ القلوب لتصدؤ کما یصدؤ الحدید اذا اصابہ الماء. ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے. دیکھیں تمثیلیں دینی پڑیں گی، ان حقائق کو سمجھانے کے لیے واحد ذریعہ تمثیل ہے. جیسے لوہا ہے بہت صاف شفاف جو ہے، اس کی سطح چمکدار ہے، لیکن یہ کہ زنگ آ گیا، تلوار تھی چمک رہی تھی، اور لیکن یہ کہ پڑی رہی بہت عرصے تک اور کہیں نمی تھی پانی تھا اس سے زنگ آ گیا. تو وہی مثال دی حضور نے جو ان کے مشاہدے کے اندر عام چیزیں تھیں انہی کے حوالے سے. انہاج ہی قلوب لا تصدؤ کما یصدؤ الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے کہ لوہے کے اوپر اگر پانی پڑے تو اس پر زنگ آ جاتا ہے، ایسے ہی دلوں پر زنگ آ جاتا ہے. اب صحابہ نے پوچھا فما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ تو پھر اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ جیسے ہماری تلواروں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، ہم سیٹل کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، پھر چمکا لیتے ہیں، تو اس دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے بھی کوئی پالش ہے یا نہیں؟ جواب میں ارشاد فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھنا کہ یہاں رہنا نہیں ہے، یہ عارضی ہمارا قیام ہے، عارضی قیام گاہ ہے، یہاں سے جانا ہے. اس کو ایک تو مستحضر رکھے انسان، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت، یہ ہے دو چیزیں کہ جن سے یہ زنگ دور ہوتا ہے. تو پہلی چیز جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو نور فطرت جسے میں کہہ رہا تھا، وہ نور فطرت در حقیقت کیا ہے؟ وہ روح ہے کہ جو نور الاصل ہے، وہ نور ہی سے بنی ہے. اس لیے کہ ملائکہ کو بھی روح قرار دیا گیا ہے، اور یہ ملائکہ جو ہے اس کے بارے میں بالکل صراحت موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالی نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا. تو جیسے ملائکہ نور الاصل ہے، اسی لیے تو وہ میں نے وہ یہ شعر بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا اپنے کتاب سے میں عظمت صوب نے کہ آدمی زیادہ طرفہ باجونس اب فرشتہ فرشتہ وز ہے وہاں، یہ آدم زاد جو ہے انسان یہ عجیب مرتب ہے اپنے وجود کے اعتبار سے، اس میں فرشتہ بھی موجود ہے اور حیوان بھی موجود ہے. یہ جسد حیوانی جو ہے جو بقول جدید نظریات کے ان کے مطابق جو ہے یہ ایولیوشن کے پروسیس سے ہو کر اس درجے کو پہنچا ہے. بہرحال یہ ہے یہ حیوان ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حیوان ہے، اسے ہائیسٹ اسکیل پر سمجھ لیجیے ایولیوشن کے، لیکن ہے حیوان. ٹاپ پر آپ کو دکھایا جائے گا، بایولوجی کی کتابیں آپ پڑھیے تو ایک ٹری بنایا جائے گا ایولیوشن ٹری، اور اس کے ٹاپ پر کھڑا ہوگا انسان کا ایک ہیولا ہومو سیپینس کے نام سے، لیکن ہے تو حیوان. تو یہ حیوان بھی ہے اس میں، اور وہ جو روح ہے اس کے اندر وہ در حقیقت ملکوتی روح ہے، وہ تو نوری ہے. نقطۂ نوری کے نام وہ خودی زیر خاک ما شرار زندگی. اب یہاں بھی زور اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ اشعار بھی اس پوری حقیقت کو تمام و کمال بیان نہیں کر سکتے، جزوی طور پر نقطۂ نوری کے نام وہ خودی، یہ جو یہ فلسفہ خودی یہاں موجود ہے، وہ نوری جو میرا وجود ہے، جو میرے اس قلب کے مکن کے اندر ہے، اسی کا نام خودی ہے، میں وہی ہوں حقیقت میں. یہ میں تعبیر کر بیٹھتا ہوں اپنے آپ کو اس مادی خول سے، جو اس نقطۂ نوری کے گرد جو ہے مادی خول آ گیا ہے، یہی تو ساری غلطی ہے، یہی تو دھوکا ہے، یہی تو فریب ہے. میں نے آپ کو سنایا ہے بارہا اپنشد کا یہ جملہ، بڑا پیارا جملہ ہے، مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف. انسان کی جو اصل سیلف ہے، اصل انا، اصل خودی، اس کے گرد جو میٹیریل شیٹس ہیں، مادی گلاس جو اس کے گرد چڑھے ہوئے ہیں، انسان اپنی جہالت اور لا علمی اور کم فہمی میں اپنے آپ کو ان مادی غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے. وہ اصل جو روح ہے اور جو اصل جو اس کی سیلف ہے اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ مفہوم ہے اس آیت کا، کہ وہ اپنے اس حقیقی وجود سے غافل ہو جاتا ہے انسان اور اپنے آپ کو صرف حیوان سمجھ بیٹھتا ہے. بہرحال یہ جو نور ایمان ہے یہ قلب میں ہے، اور یہی ہے در حقیقت کہ جو اصل بنیاد ہے ایمان کی اس روح کے اندر، اس میں وہ معرفت رب بھی ہے. دو الفاظ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، معرفت رب اور محبت رب، اس کے خداوندی، یہ دونوں اس میں موجود ہیں. لہذا ایمان باللہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس روح کے اندر موجود ہے جو پھونکی گئی جسد آدم میں تو وہ مسجود ملائک بنے. اور یہی روح ایک حدیث جو ہے بڑی پیاری حدیث ہے، جس میں کہ جس حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب اسے بیان کیا تو بڑے اہتمام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ لائے، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، ہمیں خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سچے بھی ہیں، ان کی سچائی کی اللہ نے گواہی دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ آدم کی تخلیق و تصویہ ہوا تھا اور پھر روح پھونکی گئی تھی، ایسے ہی حضور نے فرمایا کہ ہر بطن مادر میں جو بچہ تیار ہو رہا ہوتا ہے، جو جنین کا ارتقاء ہوتا ہے بطن مادر میں، رحم مادر میں، اس میں حضور نے فرمایا 40 دن وہ نطفے کی شکل میں ہے، پھر 40 دن وہ علقہ کی شکل میں ہے، پھر 40 دن وہ بزغہ کی شکل میں ہے، پھر 120 دن کے بعد فَيَنْفُخُ اللَّهُ الْمَلَكَ، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جو اس میں فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، جو اس میں روح پھونک دیتا ہے. اب یہ روح سے مراد جان نہیں ہو سکتی، لیکن جان تو پہلے سے موجود ہے، نطفے میں موجود ہے، ابھی وہ نطفہ رحم مادر میں نہیں پہنچا تو وہ ایک لیونگ ایک آرگنزم ہے، اس میں حرکت ہے، اس میں پوری زندگی موجود ہے. پھر جب وہ نطفہ امشاج بنتا ہے رحم مادر میں، وہ بھی ایک لیونگ حقیقت ہے، اس میں حیات ہے. تو یہ سارے نطفہ اور مضغہ اور علقہ اور یہ سب جو ہے، یہ تو جہاں تک تو بایولوجیکل لائف کا تعلق ہے وہ تو ان میں موجود ہے. وہ روح جو اب پھونکی گئی ہے، وہ جو جنود و مجندہ کے سٹورز ہیں بہت بڑے بڑے، نہ معلوم کتنے ابھی اور بھی اس میں ارواح باقی ہیں، وہیں سے ایک روح آتی ہے، ایک جسد سے شامل ہوتی ہے، جب اس کی موت واقع ہوتی ہے تو جسد پھر جو زمین کا تھا وہ زمین میں گیا، اور جو آسمان کا تھا وہ آسمان کو لوٹ جاتا ہے. وہی جو حضرت مسیح نے فرمایا تھا کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا، اور فرمایا تھا تو ان کا مفہوم کیا تھا، یہ علیحدہ موضوع ہے. لیکن یہ جملہ ہے جو بہت مشہور ہے، اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی دو ایلیمنٹس ہیں ہمارے، ایک یہ خاکی وجود جو یہاں پہ رحم مادر میں تیار ہو رہا تھا، اور ایک وہ روح جو 120 دن کے بعد جو فرشتے نے لا کر اس کے ساتھ شامل کی ہے، یہ ہمارا وجود ہے. اس کے ساتھ ہم یہاں رہے 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 برس، اس کے بعد پھر جب وہ وقت آئے گا تو جو زمین کا ہے وہ زمین کو جائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. لیکن وہ جو تھا، وہ جو ڈیوائن ایلیمنٹ تھا جو آسمان سے آیا تھا، وہ پھر وہیں لوٹ جاتا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ اسی کے لیے تو ہے. اس لیے کہ ہم جب کہتے ہیں میں، تو میں تو وہی ہے حقیقت میں، یہ جسد خاکی تو یہاں سے آیا یہیں رہ جائے گا، ہم تو در حقیقت کہیں اور سے آئے ہیں. میں جو ہے اس عالم خاکی کی شے نہیں ہوں، وہ میں تو بہت بلند شے ہے، بلی اس کی عظمت ہے. میں نے اس موضوع پر، حقیقت انسان کے موضوع پر بھی مضمون لکھنا شروع کیا تھا، 2 قسطیں لکھی گئیں، اور میں نے آج پتا کیا تھا کہ اس کے کچھ پرچے ہوں، بہت ساز پرچے ان کے، لہذا وہ میں نہیں لا سکا. لیکن حقیقت زندگی جو حکمت قرآن کے شمارے میں شائع ہوا، اور عظمت سوم تو کتابچے کی صورت میں بہت عرصے سے شائع شدہ موجود ہے، اس کے کچھ سیٹ جو ہے یہ یہاں پر بنا کے غالباً لے آئے گئے ہوں گے. جو حضرات ان مضامین سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ ان کا مطالعہ کریں. اصل بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ ایمان موجود ہے، بالقوا موجود ہے، اب معاملہ حجابات کا ہے کہ ان کو اٹھانا ہے. اس میں بھی ایک بات تو ذہن میں رکھیے، بلکہ ایک تمثیل ہے بہت پیاری، اور وہ مولانا روم نے دی ہے. یہ حقائق اور معارف جو ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے فقہا کا موضوع نہیں ہے. فقہا کا موضوع رہا ہے مسائل، قانونی مسئلے، شریعت کا ظاہر، شریعت کا قانونی پہلو. اور یہ جو دین کی حکمت اور فلسفہ اور یہ غوامس اور یہ معارف اور حقائق علمیہ جو ہے، ان کا یہ موضوع اب رہا بعد میں. ہمارے جو بھی صوفیاء ہیں رحمہم اللہ، ان میں جو لوگ شریعت کی راہ سے ہٹ گئے، میں ان کی بات نہیں کرتا، وہ لوگ کے جو شریعت کے اوپر بھی کاربند رہے پورے طور پر، انہوں نے شریعت کی جو ہے کہ دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور یہ دونوں چیزیں ان کے ہاں برابر چلی ہیں، طریقت بھی اور شریعت بھی. میں جب بھی صوفیاء کا نام لیتا ہوں تو میری مراد وہ صوفیاء ہیں. تو ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں مولانا روم کا بہت اونچا مقام ہے. انہوں نے ان حقائق کو بیان کرنے میں مقصد دیکھی، ایک بڑی خوبصورت حکایت بیان کی کہ ایک سنت راش تھا کہ جو پتھروں سے ہیولے بنا لیتا تھا، کبھی شیر بنا دیا، کبھی کچھ اور بنا دیا، ہاتھی کا ڈھانچہ بنا دیا. اس کا ایک بچہ معصوم تھا، اس نے ایک سوال کیا، بابا یہ آپ پتھر میں سے شیر کیسے بنا دیتے؟ اب یہ سوال تھا بڑا عجیب سوال. جواب یہ دیا سنت راش نے، بیٹا شیر پتھر میں موجود ہوتا ہے، صرف یہ کہ اس کے اوپر کچھ پردے آئے ہوتے ہیں، کہیں وہ پردہ زیادہ دبیز ہوتا ہے، کہیں وہ کم ہوتا ہے. جہاں زیادہ ہوتا میں پردے ہٹا دیتا ہوں. میرے ہاتھ میں جو ہتوڑی اور چھینی تم دیکھ رہے ہو، بس میں اس سے یہ کرتا ہوں جہاں وہ پردے آ گئے ہیں ان کو ہٹا دیتا ہوں، شیر نکل آتا ہے. شیر میں تخلیق نہیں کرتا، شیر میں نہیں بناتا، شیر تو پتھر میں موجود ہوتا ہے، البتہ جو حجابات اس کے اوپر ہیں انہیں دور کر دیتا ہوں. اب یہ بہترین تعبیر ہے کہ وہ جو شیر ہے، ایمان کا شیر، وہ معرفت خداوندی کا شیر، وہ تو قلب انسانی میں موجود ہے، معاملہ صرف حجابات کا ہے. البتہ ان حجابات کی چونکہ میں تفصیل پر آ رہا تھا، وقت کم رہ گیا ہے، لیکن ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے، اس میں بہت بڑا فرق مراتب رہے گا. کسی میں وہ حجابات نہ ہونے کے برابر ہوں گے، کسی میں وہ حجابات اتنے گہرے اور اتنے دبیز اور اتنے موٹے ہوں گے کہ کسی شکل میں بھی ان کے ہٹنے کا امکان نہیں. وہ یا کہ مقبرہ بن چکا، دفن ہو چکی، وہ جو اندر کی حقیقت تھی وہ دفن ہو چکی، اور اب انسان چلتا پھرتا مردہ ہے، چلتا پھرتا مقبرہ ہے، یا چلتا پھرتا تازیہ کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے اس اپنے کتاب کے اندر. میں آج اسے دیکھ رہا تھا کہ چلتا پھرتا تازیہ بھی تو قبر کی ایک شکل کی شکل میں بنایا جاتا ہے. تو چلتا پھرتا مقبرہ، چلتا پھرتا تازیہ، انسان اس کی اصل حقیقت ہے، انسان جو ہے وہ اس میں دفن ہو چکی، اب تو وہ صرف ایک حیوان انسان ہے، دو ٹانگوں پر چلنے والا انسان. لیکن ان دو کے درمیان بہت سے مراتب ہوں گے. وہ جن کا کہ وہ حجاب تقریباً نہ ہونے کے درجے میں ہے، یہ کون ہے؟ یہ انبیاء اور صدیقین، انبیاء علیہ السلام اور صدیقین کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان کے حجاب بہت ہی نہ ہونے کے برابر. نبی کا تو کہیے کہ بالکل ہی نہیں، لیکن صدیقین کا بھی کل معدوم نہ ہونے کے برابر. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی آئینہ وہی سامنے آتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایک لہجے کا بھی اشتباہ نہیں ہوتا کہ کہیں یہ کوئی بدروح تو نہیں ہے، یہ کون ہے، کوئی جن تو نہیں ہے. نہیں، کس چیز نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے؟ وہ تو ظاہر بات ہے کہ قلب محمدی ہے جس نے پہچانا ہے، جس کے لیے بڑے پیارے الفاظ آ رہے سورت النجم میں، ما کذب الفؤاد ما رآ، جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے جھٹلایا نہیں. اس لیے کہ دل تو پہلے ہی سے روشن آئینے کے مانند ہے، اس میں اشتباہ کا کوئی بال آ ہی نہیں سکتا، کوئی غبار ہے ہی نہیں. ما کذب الفؤاد ما رآ افتمارونہ علی ما یرا ولقد رآہ نزلۃ اخرى عند سدرۃ المنتہا عندہا جنۃ المأوی. تو ایک یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جو کچھ انسان دیکھ رہا ہے، ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے بسا اوقات کہ کسی حقیقت کو دیکھ کر ہم شک میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں سو تو نہیں رہے ہم، یہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا. آنکھیں یارب بیداری سیارب یا بے خواب، اللہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں یا بیداری میں دیکھ رہا ہوں. اس لیے کہ وہ دل جو ہے وہ دفعہ اتنا حیران ہو کر رہ جاتا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے. لیکن نبی کا دل جو ہے وہ اتنا شفاف آئینہ ہوتا ہے کہ فوراً آئینہ وہی جو ہے اور نور وہی اس میں جگمگانے لگتا ہے، منعقد ہو جاتا ہے. اور صدیقین کا معاملہ بھی وہ بھی اسی کے حکم میں ہے، کل آدم کے درجے میں، کہ یہ ایک معدوم ہے اور ایک کل آدم ہے، کل آدم کے درجے میں ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور کا وہ قول میں نے آپ کو سنایا ہے کئی مرتبہ، حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے بھی میں نے ایمان کی دعوت پیش کی، اس نے کچھ نہ کچھ تردد اور توقف ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے، کہ اس نے ایک لحظے کا توقف نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بھی وہ حجاب جو ہے کل آدم تھا. اسی کو قرآن کہتا ہے، یہ بھی اب نوٹ کیجئے، یہ قرآنی حقائق اور قرآنی اصطلاحات کے ساتھ ذہنی مناسبت بہت ضروری ہے. قلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم، کبھی قلب سلیم کہا جاتا ہے یہ جو، اور ہم کہتے ہیں فطرت سلیمہ. یہ فطرت سلیمہ اور قلب سلیم ایک ہی ہے، یہ فطرت وہی ہے در حقیقت. فطر اللہ الذي فطرت اللہ الذي فطر الناس علیہا. اور یہاں بھی ایک نقطہ اور نوٹ کر لیں، ہماری عام بول چال میں لفظ طبیعت اور فطرت، ان کے درمیان ہم مغالطہ کر بیٹھتے ہیں، اور عام طور پر مترادف کے طور پر، فطرت میں ہے، طبیعت میں ہے، تب انسانی کا تعلق ہے اس کے وجود حیوانی سے. اینیمل انسٹنکٹس کو جب آپ تعبیر کریں گے تو وہ طبعیت ہے، اس لیے کہ یہ تبع جو ہے عالم طبیعی یا عالم مادی ہے، اسی لیے فزکس کو کہتے ہیں طبیعیات. تو یہ تبع کا لفظ جو ہے یہ در حقیقت عالم خلق یا عالم مادی سے، یا یہ کہ اسی کا ایک جز یہ عالم حیوانی بھی ہے. تو جب جسد حیوانی جو ہمارا ہے، انسان کا جسد حیوانی اور اس کے تقاضوں کی گفتگو ہوگی تو لفظ طبیعت استعمال ہوگا، اور جب ہمارا جو وجود روحانی ہے وہ روح ربانی، جب اس کے تقاضوں کی بات ہوگی تو پھر لفظ فطرت آئے گا. فطرت اللہ التی فطر اللہ علیہا. تو لفظ فطرت اور طبیعت ان دونوں میں بھی فرق کیجئے. اینیمل انسٹنکٹس اور اینیمل ایگزسٹنس اور اس کے تقاضے اور اس کے اندر مضمرات جو ہے وہ لفظ طبیعت کے ساتھ تعبیر کیے جانے چاہیے، اور وہ روح ربانی، روح ملکوتی، روح انسانی اور اس کے اندر جو تقاضے ہیں اور اس سے متعلق جو فنومنا ہے ان کے لیے لفظ فطرت آنا چاہیے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک انتہا پر آپ نے رکھ لیا انبیاء اور صدیقین کو، ان کا حجاب یا تو معدوم ہے یا کل آدم ہے، کل معدوم ہے. دوسری انتہا پر لے جائیے ان کو جن کے اتنے گہرے حجابات ہیں کہ کسی صورت نہیں اٹھ سکتے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس کی محنت شاستہ بھی ان پردوں کو نہیں ہٹا سکی. ابو جہل کا پردہ تو نہیں ہلا، قائم رہا. ابو لہب، ابو جہل کے بارے میں تو پھر بھی کہا جا سکتا ہے کوئی خاندانی رجش ہوگی، کوئی مقابلہ ہوگا، اور تھا مقابلہ، بنو امیہ اور بنو ہاشم کا مقابلہ تھا. لیکن یہ کہ ابو لہب کو کیا مقابلہ تھا، ابو لہب تو سگا چچا ہے، اتنا قریبی رشتہ ہے. لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کے پردے اتنے گہرے ہوتے ہیں، اتنے دبیز ہوتے ہیں، حجابات اتنے جو ہیں وہ دبیز ہوتے ہیں کہ ان کا اٹھنا کا کوئی امکان نہیں. اس کو کہتا ہے قرآن، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے مہر ہو چکی، ختم اللہ علی قلوبہم، جس کو حضور نے ابھی میں نے جیسا کہ کیا فرمایا تھا کہ مٹھی بند ہو چکی. جیسے یہ مٹھی بند ہو گئی، اب اس میں کوئی شے نہ شامل ہو سکتی ہے نہ اس میں سے نکل سکتی ہے. وہ فطرت اندر دفن ہو چکی، وہ روح ربانی جو ہے وہ اندر ان کے قلب معدوم ہو چکی. لہذا ان کے تو کسی طرح بھی سواؤن علیہم آنذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بالکل برابر ہے ان کے حق میں نبی آپ انذار فرمائے یا نہ فرمائے، یہ ابھی مان لانے والے نہیں. لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ لوگ ہیں، کچھ کیا، اکثر و بیشتر نوع انسانی اسی کے مابین ہیں، حجابات ہیں کسی میں کم کسی میں زیادہ. تو اصل سے اب کیا ہوگی، اسی طرح سمجھیے، ایمان پیدا کرنا کیا مطلب ہوگا، ہمارا ایشو کیا، موضوع کیا، ان حجابات کو کیسے اٹھایا جائے. ایمان تو اندر ہے، وہ شیر تو جیسا کہ میں نے مولانا روم کی حکایت سے آپ کو بتایا وہ تو اندر ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان پیدا ہو جائے، وہ پوٹینشیل ایمان، ایکچوئل ایمان کی شکل اختیار کر لے، وہ نور فطرت جو اندر ہے اس کا ظہور ہو جائے، وہ ایکٹیویٹ ہو جائے، تو اس کو اب ہم تعبیر کریں گے حجابات کے اٹھانے سے. اب یہاں نوٹ کیجئے، یہ نام ہے عظیم نام، شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ، علی بن عثمان جلابی الحجویری رحمہ اللہ، ان کی کتاب کا نام کشف المحجوب، جو حجاب میں آ گیا ہے، وہ جو دل کے اندر، وہ جو معرفت خداوندی کی شمع تھی لیکن اس پر حجابات آ گئے ہیں، آئینے کے اوپر کوئی گردہ آ گیا ہے، غبار آ گیا ہے، دھواں آ گیا ہے، یا زنگ لگ گیا ہے، اس زنگ کو دور کرنا کشف المحجوب، یہ ہے اصل موضوع. ایمان آپ پیدا نہیں کر سکتے، ایمان تو ہے اندر، صرف اس کو ظاہر کرنے کے لیے ان حجابات کو ہٹانا مقصود ہے کہ جو حجابات اس ایمان کے ظہور میں حائل ہو گئے ہیں، پردہ بن کر پڑ گئے ہیں. اب میں آج صرف دو باتیں اور عرض کروں گا، اور وہ یہ کہ حجابات کی ایک میں نے پھر جب بیان کی تو آ چکا، سابقہ اعمال بد کے نتیجے میں رین کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. دوسرا حجاب، یہ نوٹ کر لیجئے، تین صرف گنتی کر لیجئے، باقی تو آئندہ انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر گفتگو ہوگی. دوسرا حجاب ہے جو مستقبل میں انسان میں جب کبر ہوتا ہے، تکبر، عجب، اپنی برتری کا احساس، کوئی نسلی برتری، اپنے مقام کا احساس کہ میں تو مقتدا ہوں، پیشوا ہوں، میرا اونچا مقام ہے، میں کیسے مان لوں، یہ دوسرا حجاب ہے حجابات نفس انسان کے اوپر جو طاری ہوتے ہیں. پہلا حجاب بھی کنٹینیو کرتا ہے، جس کو کہ سورہ قیامہ میں فرمایا گیا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان جس فسق و فجور کا، جس عیاشی اور بدماشی کا اور حرام خوری کا عادی ہو چکا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لہذا ایمان کو دباتا ہے، چھپاتا ہے، وہ اندر کی جو گواہی ہے اس کے اوپر اور پردے ڈالتا چلا جاتا ہے، یہ دوسروں کی تراب، اسے اور مٹی میں دفن کرتا چلا جاتا ہے. یہ نہیں کہ حقیقت منکشف نہیں ہوتی، حقیقت منکشف ہوتی ہے لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مان لے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب حلال اور حرام پر کاربند ہونا پڑے گا، اللہ کی مرضی پر چلنا ہوگا، بڑے کٹھن مرحلے ہیں وہ طے کرنے ہوں گے، حرام خوریاں چھوڑنی ہوں گی، مرغوبات نفس کو ترک کرنا ہوگا، اس کے لیے انسان تیار نہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسألو ایان یوم القیامہ. باتیں تو بناتا ہے طرح طرح کی، حقیقی سبب کیا ہے انسان کے انکار اور اعراض کا کہ وہ اپنے فسق و فجور کا اتنا خوگر اور عادی ہو چکا ہے کہ اب اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو پہلا حجاب. دوسرا حجاب اپنا تکبر. کیسے مان لوں میں بنی اسرائیل میں سے، یہ بنی اسماعیل میں سے، وی آر دی پیپل آف دی بک اینڈ دے آر جنٹائلز، یہ تو بالکل وحشی لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ آج تک تو ہمارے ہاتھ چومتے رہے، ہمیں سلام کرتے رہے، ان کے اوپر ہمارا روگ تاری رہا، اور آج ان میں کے ایک فرد کو ہم نبی اور رسول مان لیں تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے، کیا ہماری حیثیت رہ جائے گی؟ یہ عجب اور تعصب اور حسد، یہ تین چیزیں ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ تینوں در حقیقت بہنیں ہیں، یہ ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری لازمن پیدا ہوگی. اس لیے تو تکبر یہ جو حسد کو جنم دیتا ہے، یہی تکبر اور حسد ہے جو قرآن بیان کرتا ہے شیطان کو لاحق ہو گیا تھا، اس کا تکبر ابا واستكبر وكان من الكافرين، اور حسد من انفسهم، اور یہود کے اندر بھی یہی تکبر اور حسد کے دو امراض پیدا ہوئے تھے. اور تیسرا حجاب ہے، ان کو دوسرے حجاب کے لیے عنوان ذہن میں رکھیے، حجابات نفس. یہ نفس امارہ جس کو کہ فرائیڈ کہتا ہے اڈ اینڈ لیبیڈو، یہ اڈ اور لیبیڈو کے تقاضے جو ہے یہ جب غلبہ کر لیتے ہیں قلب کے اوپر اور چھا جاتے ہیں اس کے اوپر، تو یہ حجابات ہیں جو طاری ہو گئے ہیں. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے حجابات دور ہو اور اندر جو شمع روشن ہے وہ نمایاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اس کے انوار سے اس کا پورا وجود، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا اخلاق جو ہے منور ہو جائے، تو آپ کو وہ حجابات اٹھانے پڑیں گے. اور ان حجابات کو پہلے آئیڈینٹیفائی کیجئے. تو نمبر ایک حجاب کلا بل رانا علی قلوبہم، اسی کے ساتھ جوڑ لیجئے بل یرید الانسان لیفجر امامہ. دوسرا حجاب تکبر، تعصب اور حسد. تیسرا حجاب یہ ہے حجابات عقل. عقل جو ہے پردہ تاری کر دیتی ہے، غلط تانا بانا بنتی ہے غلط فلسفے کا، اور وہ چھا جاتا ہے انسان کے قلب کے اوپر، وہ پردے پڑ جاتے ہیں، کوئی غلط نظریہ ہے، غلط فلسفہ ہے، اس غلط فلسفے کا اب جب تک توڑ نہیں ہوگا، اس حجاب کو اٹھانے کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا. یہ تین قسم کے حجابات جو ہیں یہ ہیں در حقیقت کے جو راہ میں حائل ہوتے ہیں، ورنہ ایمان تو فطرت کے اندر موجود ہے، یعنی اس روح میں موجود ہے، یعنی قلب میں موجود ہے. یہ تینوں الفاظ جو ہے میں نے ان کی وضاحت آج کر دی ہے. اور اب کام جو ہے ہماری گفتگو کا، جو اب تیسرا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ اب کیسے حجابات کو ہٹانا ہے، اس کے معنی کیا ہے، کیسے اس ایمان کو ظاہر کرنا ہے، یا کیسے اس ایمان کو وجود میں لانا ہے عام اصطلاح میں ہم کہیں گے، اور کیسے اس کے اندر ترقی ہو سکتی ہے، اس میں اضافہ کیسے ہوگا، پیدائش و افزائش ایمان یا ایمان کا حصول، اور اس میں ترقی کے ذرائع کیا ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی موضوع اب ہوگا اگلے جمعے میں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. میرے بارے میں ایک زمانے میں بعض برات کو یہ شکوہ ہو گیا تھا کہ میں یہاں سیاست کے موضوع پر کچھ زیادہ بات کرنے لگا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کا یہ گلہ جو ہے ختم ہو چکا ہوگا. اس ہفتے ہمارے ہاں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے ملک میں کہ جس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کو جی چاہ رہا ہے، تو ان حضرات سے معذرت کے ساتھ میں یہ چند منٹ آپ کے لے رہا ہوں. آپ نے پڑھا اخبارات میں کہ صدر ضیاء الحق صاحب کی روتے روتے ایک اجلاس میں گھگی بن گئی کہ کراچی میں جو حالات ہیں اور جس طرح خون بہ رہا ہے، اور وہ شہر جو کبھی عروس البلاد واقعتاً کراچی کا کہلا سکتا تھا پاکستان کا، اس وقت جو ہے وہ جو نقشہ پیش کر رہا ہے، جن لوگوں کے علم میں نہیں ہے، جن کا آنا جانا نہیں ہے انہیں اندازہ نہیں ہے، لیکن جن کا وہاں آنا جانا ہے انہیں اندازہ ہے کہ کس قدر حالات وہاں تبدیل ہو چکے ہیں، اور آئے دن فساد اور ہنگامہ، یوں سمجھیے کہ یہ روز کا ایک معمول بن گیا. لیکن اصل میں سوچنے کی بات یہ ہے، اس میں جو عبرت کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے صدر صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اے باد صبا ہی ہم آوردے تست، یہ اپنا کیا ہوا ہے ان کا. آج سے پورے پانچ سال پہلے میں نے وہ خط لکھا تھا انہیں، بلکہ اس سے بھی ایک سال پہلے تقریباً شورا میں نے تقریر کی تھی کہ خدا کے لیے ہمیں بتائیں، آپ نے ہمیں خود منتخب کیا ہے، ہینڈ پک ہے آپ کے یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کانفیڈنس میں لیجئے کہ الیکشن کرانے میں کون سی قیامت مزمر ہے، اور کیوں یہ مارشل اللہ کا تسلسل آپ لے کر چل رہے ہیں، حالانکہ یہ سوسائڈل ہے، یہ الفاظ سے جو میں نے استعمال کیے تھے یہ خودکشی کے مترادف ہے کہ یہ اس طریقے سے آپ جو ہے مارشل اللہ کو لیے چلے جا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کسی بھی ایڈوائس کا کوئی اثر انہوں نے نہیں لیا. نتیجتاً دسمبر 1982 میں نے رخ لکھا تھا جو اخبارات میں چھپ گیا تھا, مجھے اس میں کوئی خوشی نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے کہا تھا حالات پھر اسی رخ کے اوپر جو ہے لوگوں کے سامنے آ گئے. میرے الفاظ یہ تھے کہ مجھے شدید اندیشہ ہے کہ کہیں مستقبل کا مورخ یہ نہ لکھے کہ پاکستان کے نام سے جو سب سے بڑی, دنیا کی سب سے بڑی مسلمان مملکت 20ویں صدی عیسوی میں وجود میں آئی تھی, اسے پہلے تو دولت کیا ایک شرابی اور زانی ٹولے نے, اور پھر اس کی فردر بلکنائزیشن, اس کے مزید حصے بکھرے ہونے کا عمل ایک ایسے شخص کے ہاتھوں سر انجام پایا جو نمازی اور پرہیزگار تھا. لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید اس آخری درجے تک پہنچائے بغیر یہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اب بھی موقع ہے. یہ جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے میرے نزدیک یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. میں اندرون سندھ کے علاقوں میں گھوما پھرا ہوں, میں اس کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں. میں نے یہاں پر باقاعدہ سیمینار کرایا وہاں سے لوگوں کو بلا کر کہ لاہور کے لوگوں کو پتا چلے کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے. یہ نہیں تھا کہ میں ان کی سب باتوں سے متفق ہوں, لیکن آپ کو اندازہ تو ہونا چاہیے کھچڑی کیا پک رہی ہے. بہرحال اہم ترین اس اعتبار سے ہمارا وہ صوبہ ہے, اہم ترین اس اعتبار سے کہ سمندر پہ وہی ہے اور ہمارا سارا تعلق بیرونی دنیا سے ہے. جو براستہ سمندر وہ اسی سندھ کے ذریعے سے وہ ہماری لائف لائنز جو ہے وہ اسی میں سے گزر رہی ہیں ساری کی ساری. لیکن یہ کہ آپ غور کیجئے کہ وہ حالات جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پروان چڑھتے چلے گئے. کراچی میں جو کچھ میں ابھی عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ ٹپ آف دی آئس برگ سمجھیے, اصل آئس برگ سندھ کے اندر ہے. غنیمت ہے کہ ابھی تک وہ جو وہ وہاں کا جوالا مکھی ہے وہ ابھی پھٹا نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کے اس لیے کہ اس کے پیچھے بڑا پختہ ذہن ہے, بڑی آرگنائزیشن ہے, وہ جب کبھی ظاہر ہوگا تو انتہائی خوفناک صورت میں ظاہر ہوگا. یہ تو کراچی کے کچھ حالات, اس میں والٹائل قسم کی کچھ مزاج جو وہاں بن جاتا ہے اس مقامی حالات کی وجہ سے, تو وہ اردو اسپیکنگ اور پٹھانوں کے درمیان وہ اس طرح کا معاملہ شروع ہوا جسے لوگوں نے یقیناً استعمال کیا. وہ ڈرگ مافیا نے بھی استعمال کیا ہے, ڈرگ مافیا جو ہے اور مختلف جو بھی تقریبی عناصر ہیں, باہر کے عناصر بھی ہیں, راہ بھی ہے, سبھی ہیں, کیوں نہ ہو, ان کو تو دوش دینے کا فائدہ کوئی نہیں. لیکن سب لوگ اس لیے مؤثر اور کامیاب ہوتے ہیں کہ سارا مواد ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے, وہ کھچڑی ہم نے پکائی ہے. اندرون سندھ جو کھچڑی ہے, سندھی نیشنلزم اور سیپریٹسٹ ٹینڈنسیز جس طریقے سے پختہ تر ہوتی چلی جا رہی ہیں, وہ اگر جوالا مکھی پھٹا تو اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک صورت ہوگی. لہذا اب بھی جو بھی وقت اللہ دے رہا ہے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے. اغتنموا خمسا قبل خمس, موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو, مشغولیت سے پہلے فرصت کی اگر کوئی گھڑی مل گئی ہے تو اس کو غنیمت سمجھو. تو غنیمت سمجھنی چاہیے یہ مہلت. اور اس ملک میں حکومت جو ہے اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے, در حقیقت وہ ہے جو ایک کوشچن ہے. اس لیے کہ ایک ہمارے صدر صاحب ہیں, انہوں نے ریفرنڈم کا, جس کے بارے میں بڑبڑا میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہوا 40 برس تک اس ملک کے اندر, اس کے بنیاد پر وہ صدر بنے بیٹھے. اسی سے طاقت جو ہے, بلکہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے جو اتھارٹی تھی اس کی بنا پر انہوں نے دستور میں ترمیم کر دی, الیکشن میں یقیناً حصہ لیا ہے. یہ حکومت جو بنی ہے جو نے جو صاحب کی, لیکن اس میں بھی یہ انارملی بنیاد میں موجود ہے کہ غیر جماعتی الیکشن سے پھر اوپر جا کر جماعت ولادت پا گئی ہے, تبلد فرمایا ہے جماعت نے, مسلم لیگ نے. اور نام مسلم لیگ رکھنے سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا. وہ مسلم لیگ جو تھی جس میں عوامی کارکن تھے, جس میں جوش و خروش تھا, یہ اوپر سے بنی ہوئی مسلم لیگوں کے اندر وہ کیفیت تو پیدا نہیں ہو سکتی. اگرچہ پھر بھی میں نے عرض کیا بارہا کہ یہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک درمیانی ایک شکل بنی ہے اور اس سے ایک ہمارے لیے راستہ جو ہے کھلا ہے. لیکن یہ ہے کہ جتنا بھی جلد سے جلد ہو سکے بغیر کسی روک ٹوک کے ایک جنرل الیکشن کروانا, یہ ایک بڑا احسان ہوگا اس ملک پر. چاہے وہ جنیدو صاحب, مجھے معلوم ہے یہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کیا ہے, چاہے جنیدو صاحب اس کا انیشیٹو لے سکتے ہو تو وہ لے, اور صدر صاحب لے سکتے ہو تو وہ لے. اس لیے کہ اس کا اور کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. آپ کو جماعت بنے, آپ کو کیا اعتراض ہے, بننے دیجیے جماعت. پہلی کو جماعتیں ہیں وہ آئے میدان میں آئے اور ان کو الیکشن, تاکہ لوگوں کی توجہات اس طرف مرتکز ہو اور یہ تقریبی جو معاملات چل رہے ہیں ان سے توجہ ہٹے. امید جو ہے اس کے اوپر آ جائے کہ ہمارے نمائندے ہوں گے تو وہ جا کر معاملات کو طے کریں گے. یہ ہے اصل میں جو بھی وقت گزر رہا ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا, بعض حضرات نے مذاق بھی اڑایا تھا میرے اس جملے کا کہ ٹائم از رننگ آؤٹ فار یو, لیکن میں نے یہ دونوں الفاظ کہے تھے ان سے ایک انفرادی ملاقات میں بھی کہ یہ سوسائڈل ہے مارشل لا کا تسلسل. اور ظاہر بات ہے کہ یہ حکومت بھی سیمی مارشل لا ہے. صدر صاحب وہ ہے کہ جو وردی بھی پہنے ہوئے ہیں, لہٰذا اس کا تعلق جو ہے آرمی کے ساتھ اور ان کو جو خصوصی اختیارات حاصل ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے. لیکن اس سے جتنا جلد از جلد نکلنے کی کوشش کی جائے اسی میں عافیت ہوگی, ورنہ رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہسکیاں بن جائیں تو چلیے کچھ لوگ جو ہیں وہ واقعی ان کا آپ کے خلوص اور اخلاص کے قائل ہو جائیں گے, لیکن یہ کہ صورت حال تو اس سے نہیں بدلے گی. اس میں تو کوئی اقدام, ضرورت مندانہ اقدام کہ جو واقعتاً صورت حال کے اندر ایک بنیادی تبدیلی لے آئے وہ ناگزیر ہے. اس پر اب کنسنسس بھی کچھ نہ کچھ ہوتا جا رہا ہے, تو اللہ کرے کہ ہمارے صدر صاحب کو بھی یہ بات اپیل کر جائے, ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس ملک کے لیے یہ راستہ ہے, اور وہ یہ نہ سمجھے کہ بس میں ہی ہوں تو اس ملک کی جو ہے کوئی حفاظت ہے اور بقا ہے, اور میں ہی مسیحا ہوں اس ملک کا, اور میں ہی یہاں کا جو بھی مشکل گشائی ہو سکتی ہے میرے ہی ہاتھوں ہو سکتی ہے. یہ خناس لوگوں کے دماغوں کے اندر پیدا ہو جایا کرتا ہے, اور کچھ لوگ پیدا کر دیتے ہیں, پیرانمی پرند و مریدہ میں پرانند, اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے نرجے سے نکلنے کی توفیق دے, اور اس قدم کی طرف وہ آگے بڑھے, تبھی یہ جو فوری صورتحال, کوئی معمولی بات نہیں ہے, اس ملک کا صدر, اور وہ یوں سمجھیے کہ 10-11 برس سے کہ جو مقتدر اعلیٰ اس ملک میں چلا آ رہا ہو, اس کے واقعتاً جذبات کی یہ کیفیت اگر ہوئی ہے کہ رویا ہے اور اس میں اس کی ہچکی بن گئی ہے, تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ موقع ہے کہ پھر یہ بات ان کے سامنے رکھی جائے, اور میں اس اجتماع سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں, شاید کوئی ہو کہ جو کسی ذریعے سے اس بات کو ان تک پہنچائے کہ خدا کے لیے اب بھی غور کیجئے. وہ میرا 1982 والا خط جو ہے اب بھی نکال کر کہیں پڑھ لے, کہیں موجود ہوگا, لیکن اب بھی کوئی صورت ایسی ہو کہ جمہوریت کی طرف جو ہے قدم اٹھائے. یہ بھی ایک ابتدائی قدم ہے, باقی جو اصل ہے علاج ہمارا وہ تو یہ کہ یہاں صحیح معنی میں اسلام آئے جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا. لیکن بہرحال اس کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے. فوری طور پر جب 106 بخار ہو گیا ہو تو پہلے بخار اتارا جاتا ہے, اس لیے اس طرح کا ایک قدم ہے یہ کہ آپ فوری طور پر جنرل الیکشن کا یہاں پر اعلان کریں, اور اس کے لیے ایسی فضا پیدا کریں جو اس وقت دنیا کے معیارات ہیں کہ غیر جانبدار الیکشن جن کو مانا جائے وہ یہاں پہ کرائے جائے. فوج کا کام یہ ہے کہ اس میں ایکسٹرنل انفلٹریشن نہ ہونے دے, حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ اس میں اس طرح کے عناصر جو ہے تقریبی عناصر انہیں سامنے نہ آنے دے, یہ کام جو ہے انہیں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. لیکن ایسے الیکشن جس کو پورے دنیا میں عالمی رائے کی سطح پر تسلیم کیا جائے کہ ہاں غیر جانبدار اور صحیح الیکشن ہوئے ہیں, وہ فوری اور جلد از جلد کرا دینے ہی کے اندر ہماری عافیت جو ہے وہ مثمر ہے. آج یہ کئی پرچیاں میرے پاس جمع ہو گئی ہیں. اکبر ملک صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ جمیل احمد صاحب کا انتقال ہوا ہے, یہ ہماری انجمن کے بھی رکن تھے. کرنل داؤد گل مرحوم پچھلے جمعے انتقال کر گئے ہیں. ایک اور صاحب نے لکھا ہے, ریاض خالد صاحب نے, کہ میری خالہ اور والدہ جو اسپتال میں زیر علاج ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے. بیماروں کی پرچیاں شروع ہوئی ہیں. یہ جو فوت شدگان ہیں ان کی فہرست میں مجھے چاہیے تھا پہلے. میری بیوی کے چچا فضل الرحمان صاحب وہ سائیوال میں تھے, اور یہ جو اہل حدیث میں جو ایک خاندان داؤد غزنوی صاحب کا غزنوی خاندان مشہور ہے, ان سے ان کا ایک بڑا گہرا تعلق تھا. تو ان کا انتقال ہوا ہے کچھ عرصہ ہوا. میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی یہ جو میں نے نام گنوائے ہیں ان کی فہرست میں انہیں بھی شامل کر کے دعا مانگی. اللہم اغفر لہم وارحمہم, اللہم اغفر لہم وارحمہم, وادخلہم فی رحمتک وحاسبہم حسابا یسیرا, اللہم نبر مرقدہم واکرم منزلہم والحقہم بالصالحین, اللہم انہم کانوا من عبادک خلقتہم وہدیتہم للاسلام وانہم یحتاجون الى مغفرتک فاغفر لہم وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ 3-4 پرچیاں ہیں بیماروں کے لیے. امیر الدین صاحب کی بچی بیمار ہے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ 3 ماہ سے بیمار ہیں. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی خالہ اور والدہ ہسپتال میں داخل ہیں, بیمار ہیں, دعا کے لیے. اللہم اشف لہم وارحمہم, اللہم اشف لہم وارحمہم, اللہم اشف مرضانا مرضى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين.